السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں سادیہ اسد۔ اس وقت پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30 اور واشنگٹن میں دن کے 2 بجے ہیں۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی 6 سرخیوں سے۔ پاکستان:
سیاسی اختلافات دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، عمران خان طالبان سے مذاکرات کے حامی ہیں تو حکومت سے کیوں نہیں، وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا:
امریکی وزیر خارجہ جان کیری کی وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات، متعدد امور پر تبادلہ خیال۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں: غزہ میں عارضی فائر بندی تعطل کا شکار، دونوں متحارف فریقوں نے ایک دوسرے پر لڑائی شروع کرنے کا الزام عائد کیا ہے جس میں درجنوں افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی سے جمعے کے روز ملاقات کی، جو دونوں کے درمیان پہلی ملاقات تھی۔ کیری پچھلے 3 روز سے بھارت کے دورے پر ہیں۔ نئی دہلی میں اس ملاقات سے 1 روز پہلے عالمی تجارتی تنظیم نے جنیوا میں ایک اجلاس ہوا، جس میں بھارت نے عالمی تجارتی اصلاحات کو یہ مطالبہ کرتے ہوئے روک دیا کہ اسے اجازت دی جائے کہ وہ غلے کے ذخیرے کو غریب افراد میں مراعاتی قیمت پر فروخت کر سکے۔ مزید تفصیلات نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں۔
ملاقات کے دوران جان کیری کے ساتھ آئیں امریکی وزیر تجارت پینی پریڈکر بھی موجود تھیں۔ جان کیری نے مودی سے کہا کہ عالمی تجارت معاہدہ پر دستخط کرنے سے بھارت کے انکار نے ایک غلط اشارہ دیا ہے۔ انہوں نے نئی دہلی سے اپیل کی کہ اس مسئلے کو جلد از جلد حل کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ تجارتی سرگرمیوں کو آسان بنانے والے اس معاہدے کے سلسلے میں جمعرات کے روز بھارت کی طرف سے زراعتی اشیاء جمع کرنے کے بارے میں مراعات کے مطالبے پر تعطل پیدا ہو گیا تھا۔ امریکی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ صدر باراک اوباما بھارت کے ساتھ 2 طرفہ تعلقات میں ایک نیا ایجنڈا طے کرنے کی غرض سے ستمبر میں نریندر مودی سے ملاقات کے منتظر ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ مودی ستمبر میں نیو یارک کے دورے کے موقع پر واشنگٹن بھی جائیں گے، جہاں دونوں رہنماؤں کے مابین مذاکرات ہوں گے۔ امریکی وزیر خارجہ اور وزیر تجارت نے جمعرات کے روز مکمل ہونے والے 5ویں دور کے بھارت امریکہ اسٹریٹجک مذاکرات کی تفصیلات سے نریندر مودی کو باخبر کیا۔ وزیر اعظم کے دفتر سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے ملاقات کے دوران کہا کہ دونوں ملکوں کے خیالات اور مفادات میں وسیع پیمانے پر اشتراک اور ہم آہنگی ہے۔ انہوں نے تجارت، سرمایہ کاری، شفاف توانائی، تعلیم اور دیگر شعبوں میں اشتراک و تعاون کے امکانات پر بھی روشنی ڈالی۔ مودی نے افغانستان کی مدد کے لیے بھارت کے عہد کا اعادہ کیا اور دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں اشتراک و تعاون پر زور دیا۔ اس ملاقات کے دوران وزیر خارجہ سشما سوراج، پرنسپل سیکرٹری نرپیندر مشرا، قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال اور سیکرٹری خارجہ سجاتا سنگھ سمیت متعدد اہلکار موجود تھے۔ امریکہ نے بھارت کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے لشکر طیبہ کو القاعدہ کے مساوی قرار دیا اور دونوں کے خاتمے کے لیے بھارت کے ساتھ مل کر کام کرنے کا عہد کیا۔ دونوں ملکوں کے مابین جمعرات کے روز ہونے والے اسٹریٹجک مذاکرات کے فوراً بعد واشنگٹن اور نئی دہلی میں بیک وقت ایک مشترکہ بیان جاری کیا گیا، جس میں کہا گیا کہ دونوں ملک دہشت گردی کے مشترکہ خطرے سے دوچار ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ وہ ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں اور وہ لشکر طیبہ اور القاعدہ سمیت دہشت گردی کی تمام محفوظ پناہ گاہوں اور اس کے نیٹ ورک کو تباہ کرنے کے عہد کے پابند ہیں۔ انہوں نے دہشت گردی کی پرزور انداز میں مذمت کرتے ہوئے پاکستان سے کہا کہ وہ ممبئی حملوں کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے تک لانے کی کارروائی تیز کرے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
پاکستان میں حکمران جماعت مسلم لیگ نواز نے اسلام آباد میں 14 اگست کو حزب مخالف کی ایک جماعت تحریک انصاف کے مجوزہ احتجاجی دھرنے کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے سیاسی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں۔
پاکستان کے حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ وہ سیاسی اختلافات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عمران خان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اعلان کردہ 14 اگست کو وفاقی دارالحکومت میں لانگ مارچ کے دن قریب آنے کے ساتھ ہی حکومت کی طرف سے اس معاملے کو سیاسی طور پر حل کرنے کے لیے کوششوں میں بظاہر تیزی آئی ہے۔ وفاقی وزیر براہ ریلوے اور مسلم لیگ نون کے ایک سینئر رہنما خواجہ سعد رفیق نے جمعے کو صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ اگر عمران خان طالبان سے مذاکرات کے حامی ہیں تو حکومت سے بات چیت کیوں نہیں کر سکتے؟
عمران خان صاحب طالبان سے مذاکرات کے حامی ہیں آج بھی، تو حکومت سے مذاکرات کے آپ حامی کیوں نہیں ہیں؟ ہم کیا طالبان سے بھی گئے گزرے ہیں؟
ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि उनकी जमात के इमरान खान की पार्टी से रابطے हुए हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून चाहती है कि दीगर सियासतदान और जमातें भी इसमें अपना किरदार अदा करें।
जमहूरी कुव्वतों का, मुस्बत कुव्वतों का रابطہ अच्छी बात है। हमें एक दूसरे से महाजराई का रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहिए, हमें एक दूसरे से झगड़ा नहीं करना चाहिए, इख्तलाफ राय अच्छे तरीके से करना चाहिए। और मैं बार बार ये गुजारिश कर रहा हूँ बतौर सियासी कारकुन के, हमें पाकिस्तान के यौम आज़ादी को और आज़ादी की तकरीबात को फसाद की, तलखी की, तुरशी की और इख्तलाफ की नज़र नहीं करना चाहिए। हमें पाकिस्तान के यौम आज़ादी पर कम अज़ कम एकता का पैगाम देना चाहिए।
इमरान खान ने मई 2013 के इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ 14 अगस्त को इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रखा है, जबकि अवामी तहरीक के सरबरा ताहिरुल कादरी का भी कहना है कि वो इनकलाब रैली की तारीख का ऐलान जल्द करेंगे। इस सूरत हाल में मुल्क में सियासी हलचल में इजाफा हो गया और अब हुकूमत की तरफ से कोशिश है कि बातचीत से कोई हल निकाला जाए। उधर वफाकी वजीर इत्तला'आत परवेज़ रशीद ने भी एक इंटरव्यू में कहा कि जमहूरियत की हामी सियासी जमातें इमरान खान और ताहिरुल कादरी को इस बात पर कायल करने की कोशिश करेंगी कि वो अपने मुतालबात के लिए एहतजाज की बजाय कानूनी रास्ता इख्तियार करें। परवेज़ रशीद का कहना था कि हुकूमत इंतखाबात से मुतालिक ज़ेर इल्तवा तनाज़ात को जल्द अज जल्द निपटाने के लिए हिज़्ब मुखालिफ की तजावीज़ का खैर मकदम और इस ज़िम्न पार्लिमान में कानून साजी की हमायत करेगी। मोहम्मद इश्तियाक, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
पाकिस्तान में दारुलहुकूमत इस्लामाबाद में फौज तैनात कर दी गई है। हुकूमत ने आर्टिकल 245 के तहत दहशतगर्दी से बचाव के लिए 3 माह तक शहर की सिक्योरिटी फौज के सुपुर्द करने का ऐलान किया था, जबकि हिजब इख्तलाफ रहनुमा और नक्काद इस इकदाम को मुखालिफ पार्टी के मुजवजा एहतजाज से निमटने का हरबा करार दे रहे हैं। तफसील इस्लामाबाद से एक बार फिर मोहम्मद इश्तियाक की जुबानी।
पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत की तरफ से इस्लामाबाद में 1 अगस्त से 3 माह के लिए फौज की तैनाती के फैसले पर अमल दरामद का आगाज जुमे से हो गया है। वजारत दाखिला के एक बयान में कहा गया था कि दहशतगर्दी के किसी भी मुमकिन हमले को रोकने और मजमुई तौर पर इस्लामाबाद में अमनो अमान के लिए फौज को पुलिस और सिविल इंतजामिया की मुआवनत के लिए एक महदूद वक्त के लिए तलब किया गया है। हुकूमत के मुताबिक ये फैसला आइन के आर्टिकल 245 के तहत किया गया है। फौज के मखसूस दस्ते हवाई अड्डे समेत इस्लामाबाद में हसास और अहम मकामात पर पुलिस और सिविलियन इंतजामिया की मुआवनत करेंगे, जबकि फौजी दस्ते शहर में सरीउल हरकत फोर्स के तौर पर भी जिम्मेदारियां निभाएंगे। वफाकी हुकूमत के मुताबिक सूबाई दारुल हुकूमतों में भी जहां जहां फौज की जरूरत हुई वहां इसी तरीक़ाकार को इस्तेमाल किया जाएगा। वजीर इत्तला'आत परवेज़ रशीद कह चुके हैं कि आम तंजीबात पर पहले ही फौज तैनात है और उन्हें अपनी जिम्मेदारियों की बजा आवरी के लिए कानूनी तहफ़ दरकार था, जो आइन के आर्टिकल 245 की सूरत में उन्हें फराहम किया गया है। इस्लामाबाद में फौज की तैनाती के फैसले पर सियासी जमातों की तरफ से हुकूमत पर तनकीद भी की गई और यह भी कहा गया कि यह फैसला बज़ाहिर इमरान खान की जमात की तरफ से 14 अगस्त को इस्लामाबाद में एक बड़ी एहतजाजी रैली के ऐलान के तनाजुर में किया गया। तहम वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार और हुक्मरान जमात के दीगर रहनुमा कह चुके हैं कि इस फैसले का किसी भी तरह से ताल्लुक इमरान खान के ऐलान करदा लॉन्ग मार्च से नहीं है। वाज़ेह है कि शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन ज़र्बे अज़्ब के आगाज के बाद शिदत पसंदों की तरफ से ये धमकियां दी गईं कि वो पाकिस्तानी शहरों में हमला करेंगे। शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन 15 जून से जारी है और इस कार्रवाई के आगाज के बाद से मुल्क में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। अब तक की फिजाई और जमीनी कार्रवाई में फौज के मुताबिक 570 से ज्यादा दहशतगर्द मारे जा चुके हैं, जबकि शुमाली वज़ीरिस्तान के इंतजामी मरकज मीरान शाह के अलावा दहशतगर्दों के 2 दीगर मजबूत गढ़ कहलाए जाने वाले इलाकों बोया और देगान से भी शिदत पसंदों का सफाया किया जा चुका है। मोहम्मद इश्तियाक, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
पाकिस्तान के शाह साहली शहर कराची के समंदर में डूबने वालों की तलाश का काम जुमे को तीसरे रोज भी हुआ। कराची के डिप्टी कमिश्नर साउथ मुस्तफ़ा जमाल ने जुमे को बताया कि समंदर में डूबकर हलाक होने वालों की तादाद 36 हो गई है। मुस्तफ़ा जमाल के मुताबिक समंदर से निकाली गई लाशों में से 5 की शनाख्त नहीं हो सकी है। उधर सिंध हुकूमत ने इस मामले की तहकीकात का हुक्म देते हुए पुलिस के एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल गुलाम कादिर थेबू की कयादत में एक टीम तश्कील दे दी है। साहली समंदर पर जुमेरात की शब अंधेरे के बायस तलाश का काम रोक दिया गया था, जो जुमे की सुबह दोबारा शुरू किया गया। हुकाम के मुताबिक पाकिस्तानी बहरिया के हेलीकॉप्टरों की मदद से तलाश के इस काम में नेवी के खसूसी कमांडोज ने हिस्सा लिया और गहरे समंदर से लाशों को तलाश किया गया। उधर साहिल समंदर पर दफा 144 के नफाज पर सख्ती से अमल दरामद जारी है। صوبائی حکومت کی طرف سے عائد پابندی کے باوجود عید کے موقع پر ساحل سمندر پر نہاتے ہوئے یہ افراد ڈوب گئے تھے۔ عہدیداروں کے مطابق اتنی بڑی تعداد میں لوگ ساحل پر آئے تھے کہ وہاں تعینات پولیس اہلکاروں کو ان کو کنٹرول کرنا ممکن نہیں تھا۔ غزہ میں عارضی فائر بندی تعطل کا شکار ہو گئی ہے۔ دونوں متحارف فریقوں نے ایک دوسرے پر لڑائی شروع کرنے کا الزام عائد کیا ہے، جس میں درجنوں افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے بتایا کہ مسلح افراد نے ان فوجیوں پر حملہ کیا جو جنوبی قصبے رفح کے نزدیک ایک سرحدی سرنگ کو تباہ کر رہے تھے۔ اس سے ایک گھنٹہ قبل جمعے کی صبح اقوام متحدہ اور امریکہ کی پشت پناہی والی فائر بندی کا آغاز ہوا تھا۔ یہ بھی شبہ ہے کہ حماس عسکریت پسندوں نے ایک فوجی کو بھی قبضے میں لے لیا ہے اور اسے سرنگ کے ذریعے واپس غزہ لے گئے ہیں۔ مقامی میڈیا کے مطابق عارضی جنگ بندی ختم ہو گئی ہے اور اسرائیلی فوج نے غزہ میں اپنی کارروائی پھر شروع کر دی ہے۔ فلسطینی عہدیداروں نے کہا ہے کہ جمعے کے روز کم از کم 35 فلسطینی ہلاک ہوئے۔ حماس نے جنوبی اسرائیل پر راکٹ داغنے کا سلسلہ پھر شروع کر دیا ہے۔ فریقین ایک دوسرے پر معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام عائد کر رہے ہیں۔ غزہ کے شہریوں کو چند گھنٹے ہی امن کے نصیب ہو سکے، تاہم انہوں نے اس وقت کے بہتر استعمال کی کوشش کی۔ تفصیل وائس آف امریکہ کے لیے اسکاٹ باب کی رپورٹ میں اسد حسن کی زبانی۔
جمعے کو جنگ بندی کے آغاز کے بعد غزہ کے شہریوں نے جو 3 ہفتوں سے زیادہ عرصے سے اپنے گھروں میں بند ہو کر رہ گئے تھے، سمندر کنارے کا رخ کیا۔ ماہی گیروں نے بھی کشتیاں تیار کیں، تاہم سمندر میں دور جانے سے گریز کرتے دکھائی دیے۔ غزہ میں کھانا پکانے میں استعمال ہونے والی گیس کی دکان کھلی تو شہریوں کا ہجوم امڈ آیا۔ اگرچہ ایندھن کی سپلائی تو اس عرصے میں موجود رہی، لیکن اسٹیشن اس خوف سے بند رہے کہ کوئی میزائل حملہ نہ ہو جائے۔ غزہ کی سینٹرل مارکیٹ میں بھی خوب رش نظر آیا۔ شہریوں نے خوراک اور دیگر ضروری اشیاء جمع کیں۔ جمعہ کی نماز کے لیے نمازی السوسی مسجد کے باہر جمع ہوئے جو 2 دن قبل ایک فضائی حملے میں تباہ ہو گئی تھی۔ امام شیخ سعید نے کہا کہ عقیدت مند کبھی بھی غزہ میں اسرائیلی موجودگی کو قبول نہیں کریں گے۔ انہوں نے اسرائیل کے اس الزام کو بھی مسترد کیا کہ یہاں اس مسجد میں ہتھیار چھپائے گئے تھے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف بہتان ہے، ہماری مسجد میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہماری مساجد صرف خدا کی عبادت کے لیے ہیں، ہماری مسجد میں بندوق کی ایک گولی بھی نہیں ہے۔ قرآن کی تعلیم کے لیے بھی بچے ایک مدرسے میں جمع ہوئے۔ جمعے کو آدھا دن گزرنے کے بعد جب نمازی گھروں کو چلے گئے تو یہ بات شہر میں پھیل گئی کہ جنگ بندی کا معاہدہ ٹوٹ گیا ہے اور لڑائی پھر شروع ہو گئی ہے۔ شہر بھر میں دکانیں بند ہو گئیں، سٹال بھی اٹھا لیے گئے، ساحل سمندر خالی ہو گیا اور غزہ کے مچھیرے بندرگاہ واپس لوٹ گئے۔ جنگ بندی کے خاتمے کے بعد پارک بھی ویران ہو گئے اور غزہ پر ایک بار پھر تنہائی اور خوف کا منظر طاری ہو گیا۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کی ہائی کمشنر ناوی پلے کا کہنا ہے کہ عام شہریوں کی رہائش گاہوں کو نشانہ بنانا یا انہیں فوجی مقاصد کے لیے استعمال کرنا عالمی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے اسرائیل اور غزہ کو خبردار کیا کہ ممکن ہے کہ انہیں ان حدود کو پار کرنے کی وجہ سے جنگی جرائم کا مرتکب ٹھہرایا جائے۔ اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق عورتوں اور بچوں سمیت 1400 سے زیادہ فلسطینی اور 2 عام شہریوں سمیت تقریباً 60 اسرائیلی ہلاک ہوئے ہیں۔ لیزا شلائن کی رپورٹ، ندیم یعقوب کی زبانی۔
انسانی حقوق کے لیے اقوام متحدہ کی کمشنر ناوی پلائے نے کہا ہے کہ شہریوں کے لیے سہولتوں کو نشانہ بنانا یا عسکری مقاصد کے لیے ان کا استعمال بین الاقوامی قواعد اور انسانی حقوق کے اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ انسانی اصولوں کی پامالی پر اسرائیل اور حماس دونوں جنگی جرائم کے مرتکب ہو سکتے ہیں۔ نوی پلائے نے کہا ہے کہ غزہ میں گھر، ہسپتال، اقوام متحدہ کے اسکول، پاور سٹیشنز، پانی اور گندے پانی کے نکاس کی سہولتیں سبھی کو بین الاقوامی قوانین کے مطابق تحفظ حاصل ہے۔ پلائے کا کہنا تھا کہ ایک قابض طاقت ہونے کے ناطے اسرائیل پر کچھ فرائض عائد ہوتے ہیں اور اسرائیل کو ان فرائض کو پورا کرتے ہوئے غزہ کے شہریوں کو طبی سہولتیں فراہم کرنی چاہیے اور لوگوں کے گھروں، خوراک اور صاف پانی کے حق کو تحفظ فراہم کرنا چاہیے۔ غزہ میں اسرائیلی فوجی کارروائیوں پر تنقید کے ساتھ ساتھ انہوں نے حماس پر بھی سخت نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ انہیں اسرائیل کے تحفظات کا بھی ادراک ہے اور اسے بھی اپنے شہریوں کو تحفظ فراہم کرنا ہے۔ انہوں نے کہا، میں نے حماس کی جانب سے راکٹ حملوں کی مذمت کی ہے کیونکہ وہ بلا امتیاز عام شہریوں کو نشانہ بناتے ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ اسرائیلی بچوں کو بھی زندہ رہنے کا اتنا ہی حق حاصل ہے جتنا کہ غزہ کے بچوں کو۔ उन्होंने कहा कि इस वक्त तकरीबन 2.5 लाख फलस्तीनी अक्वामे मुत्तहिदा के जेरे निगरानी चलाए जाने वाले स्कूलों में पनाह लिए हुए हैं। पिलाए ने इसराइल की जानिब से इन इमारतों को निशाना बनाने और शहरियों की हलाकतों को नाकाबले जवाज और खिलाफ ज़मीर करार दिया। अक्वामे मुत्तहिदा की आला ओहदेदार ने हमास की जानिब से अक्वामे मुत्तहिदा की ज़ेरे निगरानी इमारतों में असला छुपाने की भी मुज़म्मत की और उसे आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। उन्होंने कहा कि वो पूरी दुनिया के साथ मिलकर गजा में होने वाली जारियत और ख़ास तौर पर आम शहरियों की हलाकतों की मुज़म्मत करती हैं। पिलाए ने कहा कि इसराइल और हमास दोनों अपने इकदाम के जवाब पेश करते हैं, मगर जहां तक उनका ताल्लुक है वो गजा में होने वाली कार्रवाइयों को गलत समझती हैं और हमेशा गलत समझती रहेंगी। नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
ताइवान की बंदरगाह काओसियांग में जुमे के रोज तलाश और इमदाद का काम जारी है, जहां जुमेरात के रोज मुतादिद गैस धमाकों ने शहर भर में तबाही मचा दी और कम से कम 24 अफराद हलाक और 270 जख्मी हुए। ताइवान के वजीर आजम जियांग हियुआ ने बताया कि 5 धमाकों ने 28 लाख आबादी के इस शहर को हिलाकर रख दिया है। उन्होंने कहा कि सैकड़ों फौजी इमदादी कोशों में शरीक हैं। ताइपे की मरकजी खबर रसां एजेंसी ने सदर माह जंग जियो के हवाले से कहा कि धमाकों का ताल्लुक शहर के जिलाई निकासी के निजाम में खराबी से था, लेकिन खबर रसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक धमाकों का सबब फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सका। ताइपे से वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए रॉल्फ जैनिक्स की रिपोर्ट के साथ असद हसन।
वाकया जुमे को अल सुबह मुल्क के दूसरे बड़े शहर कोशियांग में पेश आया। ताइवान की नेशनल फायर एजेंसी का कहना है कि शहर की एक बड़ी स्ट्रीट के नीचे गैस पाइपलाइन में लीकेज के बाद रात के वक्त से यके बाद दिगरे कई धमाके हुए, जिससे कई रिहायशी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। इमदादी कारकुन, जिनमें 500 फौजी एहलकार भी शामिल हैं, लापता अफराद को मलबे तले से तलाश कर रही हैं। इमदादी टीमें मजीद धमाके रोकने के लिए गैस पाइपलाइन की मरम्मत में भी मसरूफ हैं। शू ली हाओ कुदरती आफात से निमटने के कौमी इदारे के सरबराह हैं। वो कहते हैं, वो कह रहे हैं कि इस वक्त हुकाम को सबसे बड़ी परेशानी ये है कि मजीद धमाके न हो जाएं, इसलिए उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। वो बता रहे हैं कि धमाकों में जख्मी होने वाले अफराद को तिबी इमदाद की फराहमी में फौज हेलीकॉप्टरों और दीगर अहम आलात के जरिए मदद कर रही है। उन्होंने कहा कि डिजास्टर सेंटर धमाकों की वजूहात मालूम कर रहा है। धमाके सड़क के तकरीबन 2 किलोमीटर के हिस्से में हुए। शूली हाओ ने बताया कि हलाकतों का सबब वो मलबा बना जो धमाकों के दौरान सड़क से उड़कर करीबी घरों में जा गिरा। इमदादी कारकुन लापता अफराद को भी तलाश कर रहे हैं। ताहम मुकाम के मुताबिक चूंकि कोई इमारत मुनहदिम नहीं हुई, इसलिए लापता अफराद की तादाद कम हो सकती है। हलाक होने वालों में 4 इमदादी कारकुन भी शामिल हैं, जबकि 22 कारकुन जख्मी हुए। इस वाक़े के सबब 23,000 अफराद के लिए गैस की सप्लाई, जबकि 12,000 के लिए पानी की फराहमी मुअत्तल हो गई है। असद हसन, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
अमरीकी रियासत कोलोराडो में रिहाइश पजीर हजारहा तारकीन वतन आज के दिन का महीनों से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आज के दिन वो ड्राइवर्स लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। बेशक वो मुल्क में गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं, कोलोराडो के कानून के मुताबिक जो जुमे से लागू हो रहा है, बगैर दस्तावेजात के रहने वाले तारकीन वतन लाइसेंस और शिनाख्ती कार्ड्स हासिल कर सकते हैं। अमरीकी सेनेट के रिपब्लिकन अरकान ने इमिग्रेशन के बहरान से निमटने के मुतालिक एक बिल पर वोटिंग का रास्ता रोक दिया है, जबकि ऐवान नुमाइंदगान ने इस सिलसिले के अपने एक बिल पर वोटिंग के लिए मौसम गर्मा की तातीलात मुआखिर कर दी हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। डेमोक्रेट क्यादत की सेनेट में जुमेरात को जब रिपब्लिकन अरकान के उठाए गए एतराजात हटाने और हतमी रायशुमारी के मरहले में जाने के लिए वोटिंग हुई तो 10 वोट कम पड़ गए। ऐवान नुमाइंदगान के रिपब्लिकन स्पीकर जॉन बेनर के अल्फाज,
Instead of addressing the crisis at hand, Senate Democrats are talking up some nutso scheme to jam
एक नागुजीर बहरान से निमटने के बजाय सेनेट के डेमोक्रेट अरकान सेनेट के इमिग्रेशन बिल के जरिए उसका रास्ता रोकने की बातें कर रहे हैं, अगरचे उन्हें मालूम है कि ऐसा कभी नहीं होगा। और मैं एक बार फिर ये कहूँगा कि हाउस सेनेट की इमिग्रेशन असलाहत के मुसवदे को इख्तियार नहीं करेगा और ना ही सेनेट की जानिब से किसी भी तराश खराश और तब्दीली के साथ इसे कबूल करेगा, जिसमें इस सरहदी बिल में पेश की जाने वाली तब्दीलियां शामिल हैं। ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन रहनुमाओं ने जुमेरात के रोज उस वक्त अचानक इमिग्रेशन से मुतालिक अपने बिल को ऐवान के एजेंडे से खारिज कर दिया, जब ये जाहिर हो गया कि रिपब्लिकन कंट्रोल के ऐवान में इसे मंजूर कराने के लिए इंतहाई कदामत पसंद अरकान के काफी वोट मौजूद नहीं हैं। ऐवान नुमाइंदगान की अकलियती रहनुमा नैन्सी पेलोसी का कहना है,
They've added another bill to follow the supplemental that they have on the floor.
انہوں نے اپنی جانب سے ایوان میں لائے جانے والے ضمنی بل کے ساتھ ایک اور بل شامل کر دیا ہے. ان کی طرف سے کیے گئے اضافوں میں انسانی ہمدردی کی مدد، مناسب ضابطۂ کار اور ان بچوں کو محفوظ انداز میں ان کے اپنے ملکوں میں واپس بھیجنے میں معاونت سے متعلق بات نہیں کی گئی. ایوان کے ریپبلکنز کو توقع ہے کہ 5 ہفتے کی تعطیلات کے لیے اجلاس ملتوی ہونے سے پہلے ان قانونی مسودوں پر، جن کے ذریعے میکسیکو سے ملحق امریکی سرحد کے ساتھ سیکیورٹی بڑھانے میں مدد مل سکتی ہے، جمعے کے روز ووٹنگ ہوگی. اس سرحد کے راستے وسطی امریکی ملکوں سے تعلق رکھنے والے ہزاروں بچے اپنے وطن میں تشدد اور غربت سے فرار ہو کر غیر قانونی طور پر امریکہ میں داخل ہو چکے ہیں. صدر براک اوباما مزید عارضی رہائشی سہولتوں اور امیگریشن کے اضافی ججوں کے لیے کانگریس سے تقریباً $4 ارب کی توقع کر رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد.
امریکہ یہ نتیجہ اخذ کر چکا ہے کہ روس نے درمیانے اور کم فاصلے کے جوہری میزائلوں سے متعلق معاہدے کی شیخوں کی خلاف ورزی کی ہے. واشنگٹن سے وائس آف امریکہ کے سینئر نمائندے آندرے ڈی نیسنیرا نے آئی این ایف معاہدے اور روس کے خلاف عملی کی الزامات کو اپنی رپورٹ کا موضوع بنایا ہے. رپورٹ کے تفصیلات یاسمین جمیل سے.
آئی این ایف معاہدے پر December 1987 میں امریکی صدر رونلڈ ریگن اور ان کے سوویت ہم منصب میخائل گورباچوف نے دستخط کیے تھے. یہ معاہدہ June 1988 میں نافذ العمل ہوا تھا. ریسرچ کے ایک نجی ادارے آرمز کنٹرول ایسوسی ایشن کے سربراہ ڈیرل کمبل کہتے ہیں کہ یہ ایک تاریخی معاہدہ تھا کیونکہ اس نے ہتھیاروں کی ایک پوری قسم کو ختم کر دیا تھا. ان کے الفاظ، اس میں یہ تقاضا کیا گیا تھا کہ امریکہ اور سوویت یونین، جو آج روس ہے، اپنے تمام جوہری اور زمین سے مار کرنے والے روایتی بیلسٹک میزائل اور 500 سے 5,500 کلومیٹر فاصلے تک مار کرنے والے کروز میزائل مستقل طور پر تلف اور ان کا استعمال ترک کر دے. یہ الفاظ تھے ریسرچ کے ایک نجی ادارے آرمز کنٹرول ایسوسی ایشن کے سربراہ ڈیرل کمبل کے. May 1991 تک درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے تمام میزائلوں سے چھٹکارا حاصل کر لیا گیا. ان میں امریکی جانب سے پرشنگ 2 اور سوویت جانب سے SS-20 شامل تھا. کل 2692 میزائل تلف کیے گئے، 846 امریکی جانب سے اور 1846 سوویت جانب سے. اس معاہدے میں ایسے میزائلوں کی پروڈکشن کو بھی ممنوع قرار دیا گیا. لیکن اب امریکہ نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ روس نے آئی این ایف معاہدے کی شکوں کی خلاف ورزی کی ہے. وائٹ ہاؤس کے ترجمان جوش ارنسٹ کہتے ہیں،
The Russian Federation is in violation of that treaty and that treaty's obligations not to possess, produce or flight test a ground-launched cruise missile.
روسی فیڈریشن نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے اور زمین سے 500 سے 5,500 کلومیٹر کے فاصلے تک مار کرنے کی صلاحیت رکھنے والے کروز میزائل اپنی ملکیت میں رکھنے، تیار کرنے یا اس کے فلائٹ ٹیسٹ نہ کرنے سے متعلق معاہدے کی شکوں کی خلاف ورزی کی ہے. یہ الفاظ تھے وائٹ ہاؤس کے ترجمان جوش ارنسٹ کے. ڈیرل کمبل اس کی وضاحت اس طرح کرتے ہیں،
The treaty specifically bars the testing of ground-based intermediate range missiles or cruise missiles and the
یہ معاہدہ خصوصی طور پر زمین سے درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں یا کروز میزائلوں کی ممانعت کرتا ہے، اور امریکہ نے یہ تعین کر لیا ہے کہ روس نے ایسے تجربے کیے ہیں جن میں زمین سے مار کرنے والے کروز میزائل شامل تھے، جس کی اس معاہدے میں ممانعت کی گئی ہے. یہ معاہدہ سمندر سے داغے جانے والے کروز میزائلوں کی ممانعت نہیں کرتا، اس لیے اصولی طور پر اگر روس یہ ٹیسٹ سمندر سے کرتا تو وہ کوئی خلاف ورزی نہ ہوتی. یہ الفاظ تھے مسٹر کمبل کے، جو اوباما انتظامیہ کے اس موقف سے اتفاق کرتے ہیں کہ ماسکو نے آئی این ایف معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے. ان کے الفاظ، یہ تشویشناک ہے لیکن یہ امریکہ یا اس کے اتحادیوں کے لیے کسی فوجی خطرے یا فوجی نوعیت کے کسی نئے خطرے کی علامت نہیں ہے، کیونکہ روس زمین سے مار کرنے والے جوہری طور پر مسلح ان کروز میزائلوں کی کسی تعداد کی صف بندی نہیں کر رہا، وہ قطعی طور پر ان کی صف آرائی نہیں کر رہا. یہ الفاظ تھے مسٹر کمبل کے، جو کہتے ہیں کہ ماسکو کے پاس ابھی بھی صورتحال کو سدھارنے کا وقت موجود ہے.
By the treaty.
وہ کسی بھی ایسے مزید ٹیسٹ کے تجربے معطل کر سکتا ہے جن میں زمین سے مار کرنے والے کروز میزائل شامل ہوں جو معاہدے کے تحت ممنوع ہیں. وہ ان تجربات کے لیے استعمال کیے جانے والے کسی بھی زمینی لانچر کو تباہ کر سکتا ہے اور اس سے معاہدے کی خلاف ورزی کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. یہ الفاظ تھے مسٹر کمبل کے جو کہتے ہیں کہ گزشتہ برسوں میں روس اس بڑھتی ہوئی تشویش کے تحت آئی این ایف معاہدے سے دستبردار ہونے کی دھمکی دے چکا ہے کہ چین، شمالی کوریا، بھارت اور پاکستان جیسے ملک درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے جوہری ہتھیار تیار کر چکے ہیں. ایک بار پھر ان کے الفاظ.
There are some in Russia's defense establishment who are itching to find ways to either get around or to break out of the INF treaty so that Russia can
روس کے دفاع سے متعلق ادارے کے کچھ ارکان ایسے ہیں جو آئی این ایف کے معاہدے سے نکلنے یا اسے توڑنے کے طریقے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ روس تھوڑے یا درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کی ان دوسری اقسام کا مقابلہ کر سکے. مسٹر کمبل کہتے ہیں کہ روسی حکومت کے اندر کچھ دوسرے ارکان ہیں جو آئی این ایف میں نئے ملکوں کو شامل کر کے معاہدے کی رکنیت میں اضافہ اور اصل میں ان میزائلوں پر پابندی چاہتے ہیں. کمبل کہتے ہیں کہ یہ دیکھنا دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ روس کون سا راستہ اختیار کرے گا. یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100 پاکستان.
پروگرام ہے لائف ان امریکہ، بہجت حاضر ہے. یہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ یہ پروگرام ہم آپ کے لیے پیش کرتے ہیں واشنگٹن ڈی سی سے. تو آج آئیے واشنگٹن ڈی سی ہی میں ایک کلاس روم کی سیر آپ کو کرواتے ہیں. واشنگٹن ڈی سی میں کچھ نوجوانوں کے لیے یہ معمول کا کلاس روم دن نہیں تھا. دراصل یہ کچھ رضاکار اسٹوڈنٹ تھے جنہوں نے سمِتھسونین نیشنل میوزیم آف نیچرل ہسٹری میں ایک نئے پروگرام کی آزمائش میں حصہ لیا تھا. بعض طالب علموں نے انسانی ہڈیوں کے بارے میں راز معلوم کیے، جبکہ کچھ طالب علم کیڑے مکوڑے ایک خوردبین کے نیچے رکھ کر جائزہ لیتے رہے. یہ طالب علم رضاکار دراصل عجائب گھر یعنی میوزیم میں ایک نئی نمائش سے پہلے اس کی جانچ اور پرکھ میں مدد دے رہے تھے. اس پروگرام کا نام بھی کچھ منفرد سا ہے، بولا تو اسے جاتا ہے کیوریس، لیکن جب لکھتے ہیں تو کیو، اس کے بعد کوسچن مارک اور پھر آر آئی یو ایس یعنی کیوریس. اس پروگرام کے تحت جو ایگزیبٹس تیار کیے جاتے ہیں ان کا مقصد یہی ہے کہ نوجوان لوگ تجربات میں حصہ لیتے ہوئے سائنس کے بارے میں علم حاصل کر سکیں. اس پروگرام میں جدید ترین ٹیکنالوجیز اور سائنسی ساز و سامان کے ساتھ ساتھ میوزیم میں موجود 6,000 سے زائد اشیاء شامل ہیں. ان چیزوں میں اصلی اور ڈیجیٹل دونوں ہی موجود ہیں. مقامی اسکولوں کے طالب علموں نے اس نمائش کو تیار کرنے میں مدد دی ہے جس میں سائنس اور آرٹ کو اکٹھا کر دیا گیا ہے. سپہر کے وقت اس ایگزیبٹ میں ہر کوئی شامل ہو سکتا ہے. بیشتر طالب علم یہاں اپنے اپنے پسندیدہ کاموں میں لگ جاتے ہیں. جیسے 13 سالہ نیٹ رائس ٹیلٹر کا کہنا ہے کہ وہ ایسے دراز کنگالنا پسند کرتے ہیں جن میں مختلف نمونے رکھے جاتے ہیں، جیسے ایک ڈائناسور کی ہڈی پر لگی ہوئی بار کوڈ کو سکین کرنے سے اس کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں. پھر یہ 12 سالہ ایڈی الیگزینڈر ہیں، ان کو بی ڈسپلے پسند ہے. وہ کہتی ہیں کہ اگر بمبل بی اور یلو بمبل بی کو آپ خوردبین کے بغیر دیکھیں تو وہ بالکل ایک جیسی ہی معلوم ہوتی ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ ایک سائز میں کچھ بڑی ہے، لیکن جب ان دونوں کو خوردبین کے ذریعے دیکھا جاتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے کتنی مختلف ہیں. بین وہ بھی ایک طالب علم ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ وہ ایسے لرننگ سینٹرز کی اوپننس کو پسند کرتے ہیں اور ایسی نمائشیں انہیں پسند بھی ہیں جہاں لوگ چیزوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے اپنی سینسز یعنی حواس کو استعمال کر سکتے ہوں. جیسے تتلی کی خوشبو کسی حد تک چائے سے ملتی جلتی ہے. اپنے حواس خمسہ کو استعمال کرتے ہوئے یعنی سونگنے، چھونے اور سننے کے حواس استعمال کرنا اس نمائش کے بڑے بڑے مقاصد میں شامل ہے. ایک ایسے ہی ڈسپلے میں طالب علموں نے جھینگروں کی آواز کو ریکریٹ کیا اور ایک لیبارٹری میں انسانی ہڈیوں کے بارے میں بھی جانچ پڑتال کی. انسانی باقیات کی اس سائنسی تحقیق کو فورنسک اینتھروپالوجی کہا جاتا ہے اور اسے عام طور پر کسی ایسے شخص کی شناخت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس کی موت کا سبب جاننے کی ضرورت ہوتی ہے. 18 سالہ اولیویا پرسنس ان 7 نوجوانوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے خلا کو ڈیولپ کرنے میں مدد دی. وہ کہتی ہیں کہ لیبارٹری ان کی پسندیدہ جگہ ہے. وہ کہتی ہیں کہ یہاں بہت سا ڈیجیٹل مواد موجود ہے، کمپیوٹر سکرینز ہیں اور اس کے علاوہ ٹچ سکرینز بھی ہیں. یہاں پر آپ انسانوں کی اصل ہڈیوں کو بھی چھو سکتے ہیں. کیو ریس، اس کے بارے میں مزید معلومات آپ آن لائن حاصل کر سکتے ہیں. مراد یہ ہے کہ میوزیم میں آنے والے یہاں سے واپس جانے کے بعد بھی اپنے تجربات کو جاری رکھ سکیں۔ لائف ان امریکہ میں آج اتنا ہی، آپ سے میری ملاقات پھر ہوگی۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد۔ کراچی میں امدادی کارکنوں نے سمندر سے مزید لاشیں برآمد کر لی ہیں، جس کے بعد یہاں عید کے موقع پر تفریح کے مقصد سے نہانے کے دوران ڈوب کر ہلاک ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے۔ تفصیل جانتے ہیں کراچی سے شائستہ جلیل کی رپورٹ میں۔
کراچی کے ساحل پر بدھ کے روز ڈوبنے والے افراد کی لاشوں کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن تیسرے روز بھی جاری رہا۔ جمعے کی صبح شروع ہونے والے ریسکیو آپریشن کے دوران 9 لاشیں نکالی گئیں، جس کے بعد سی ویو کے ساحل پر ڈوبنے والے افراد کی ہلاکتوں کی تعداد 36 ہو گئی ہے۔ جمعرات کی شام تک جاری رہنے والے ریسکیو آپریشن کو اندھیرا ہو جانے کے باعث روک دیا گیا تھا، جو جمعے کی صبح دوبارہ شروع کر دیا گیا۔ کراچی کے ساحل پر پاکستان نیوی کے اہلکاروں اور دیگر ریسکیو ادارے امدادی کاموں میں مصروف رہے، جس دوران نیوی کے ہیلی کاپٹرز اور اسپیڈ بوٹس کا استعمال کیا جاتا رہا۔ بتایا جا رہا ہے کہ 3 سے 4 افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ ریسکیو آپریشن کے دوران ڈی سی ساؤتھ زون مصطفیٰ جمال نے میڈیا سے گفتگو میں کہا ہے کہ کراچی کے سمندر میں ڈوب کر جاں بحق ہونے والوں میں سے 5 افراد کی شناخت تاحال نہیں ہو سکی ہے، جبکہ تمام لاشوں کو شناخت کے لیے ایڈی سرد خان منتقل کیا جا رہا ہے۔ ساحل سمندر پر کسی قسم کی روشنی کا انتظام نہ ہونے اور شام ہو جانے کے باعث ریسکیو آپریشن ایک بار پھر روک دیا گیا ہے، جو ہفتے کی صبح دوبارہ شروع کیا جائے گا۔ سندھ کے صوبائی وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ نے کراچی کے ساحل پر نہاتے ہوئے ڈوب کر ہلاک ہونے والے افراد کے لواحقین کے لیے فی کس 2-2 لاکھ روپے امداد کا اعلان کیا ہے۔ ادھر گورنر سندھ کی جانب سے ثانیہ سیویو میں ہلاکتوں کے باعث معاملے کی مکمل تحقیقات کرانے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ دوسری جانب ساحل سمندر پر دفعہ 144 کے نفاذ پر سختی سے عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ شائستہ جلیل، وائس آف امریکہ، کراچی۔
اور اسی حوالے سے نفیسہ ہدبائی نے موسمیاتی ماہر ڈاکٹر قمر زمان چوہدری اور ایک ماحولیاتی تنظیم سکوپ کے سربراہ تنویر عارف سے بات کی ہے، آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ۔
ہم پروگرام کراچی کے ساحلی سمندر میں عید کے موقع پر ڈوبنے والوں کی خبر سے شروع کریں گے، جن کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ہمارے ساتھ میٹ آفس کے سابق ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر قمر زمان چودھری ہیں، اور ان کے ساتھ ہیں ایک ماحولیاتی گروپ سکوپ کے سربراہ تنویر عارف۔ ڈاکٹر چودھری، سننے والوں کو بتائیں کہ جولائی سے ستمبر کے مہینے میں بر صغیر میں کچھ موسمیاتی تبدیلیاں آتی ہیں، جس کی وجہ سے سمندر میں جانا خطرناک ہو جاتا ہے، ان تبدیلیوں کے بارے میں بتائیں۔
جی، یہ ایک نارمل فنامنا ہے کہ مانسون میں، خاص طور پہ جولائی اور اگست میں، جو ہمارے کوسٹل ایریاز ہیں وہاں پر سی جو ہے وہ بہت زیادہ رف ہو جاتا ہے، اور عام طور پہ ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ سمندر کے اندر جانے سے گریز کریں۔ تو اس دفعہ بھی ایکٹیویٹی اسی طرح ہے، لیکن یہ کہ یہ رفنس جو ہے یہ بیسیکلی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ وہاں پر ونڈ اسپیڈ کوسٹل ایریاز میں کتنی ہے۔ تو پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، لیکن اس دفعہ یہ جو ہلاکتوں کی تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو یقیناً یہ کافی تشویش کا باعث ہے، اور اس بات کو کچھ انویسٹیگیٹ کرنے کی اور مزید ضرورت ہے اس پہ ریسرچ کرنے کی کہ کیا یہ نارمل سے کچھ زیادہ اب نارمل صورت حال تھی، یا کہ اس کے اندر اور کوتاہیاں شامل۔
اسی حوالے سے ہمارے ساتھ ایک ماحولیاتی گروپ سکوپ کے سربراہ تنویر عارف ہیں۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ کراچی میں اور سی ویو کے سامنے مٹی نکالی جا رہی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ وہاں نئے نئے اپارٹمنٹس بن رہے ہیں، تو یہ جو ماحولیاتی تبدیلیاں ہیں، کیا یہ سمندر کو متاثر کر رہی ہیں، اور کیا اس کی وجہ سے سمندر میں جانے والوں کے لیے خطرہ بڑھ رہا ہے؟
جی، یہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی میں کہہ سکتا ہوں کہ ابھی جو کراچی کا ساحل ہے وہاں پہ کافی ساری کنسٹرکشن ہوئی ہیں، ریسٹورینٹ بنائے جا رہے ہیں مطلب انلیگل طریقے سے، اور سمندر سے اس میں مٹی بھر کے اس کو زمین حاصل کی جا رہی ہے سمندر سے، اس پہ پروجیکٹس بنائے جا رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ہے جو یہ کوسٹ ہے نا وہ کافی نزدیک آ گیا ہے، اور پانی کی لہریں جو ہے وہاں پہ بہت خطرناک ہوتی ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ کچھ ڈریجنگ ہوئی ہے، ڈریجنگ سے مطلب ہے کہ ریتی کی کھدائی جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں وہاں پہ کنسٹرکشن پرپز کے لیے، یا زمین کی بھرائی کے لیے، تاکہ سمندر سے زمین حاصل کی جائے، تو اس سے یہ یقیناً وہاں پہ کچھ گڑھے وغیرہ ہوں گے، जिसमें के लोग डूबते हैं। लेकिन इन सारी बातों को अलग अगर आप करें, मैं यही कहूंगा कि ईद के दिनों में काफी रश होता है और हमारे लोग जो है ना वो किसी डिसिप्लिन की पाबंदी करते नहीं है, बल्कि ये होता है कि अगर उनको कोई मना करे तो वो काम वो ज्यादा ही करते हैं। और समंदर में जो इतने लोग जो जाते हैं उनमें तैरना किसी को भी नहीं आता, और दूसरी बात ये कि अगर आपको तैरना आता भी है तो समंदर में तैराकी और एक स्विमिंग पूल में तैराकी में जमीन आसमान का फर्क होता है, क्योंकि समंदर के अंदर लहरें ना सिर्फ एक तरफ से आ रही होती है बल्कि दूसरी तरफ से वो रिटर्न भी हो रही होती है, और नीचे जमीन में जो रेत होती है वो तेजी के साथ जब पांव के नीचे से निकलती है तो कोई भी शख्स अपना बैलेंस जो है वो बरकरार नहीं रख सकता।
हमारे साथ है मौसमियात के माहिर डॉक्टर कमरुज़्ज़मान चौधरी और माहौलियाती इदारे स्कोप के सरबरा तनवीर आरिफ।
आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू नशरियात।
अमेरिका के वजीर खारजा जॉन कैरी ने भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी से जुमे के रोज मुलाकात की, जो दोनों के दरमियान पहली मुलाकात थी। कैरी पिछले 3 रोज से भारत के दौरे पर हैं। नई दिल्ली में इस मुलाकात से 1 रोज पहले आलमी तिजारती तंजीम का जेनेवा में एक इजलास हुआ, जिसमें भारत ने आलमी तिजारती इस्लाहात को ये मुतालबा करते हुए रोक दिया कि उसे इजाजत दी जाए कि वो गल्ले के जखीरे को गरीब अफराद में मुराती कीमतों पर फरोख्त कर सके। WTO का कहना है कि खुराक के जखीरे को सिर्फ बाजार की कीमतों पर ही फरोख्त किया जा सकता है। अहदेदारों ने बताया कि मिस्टर कैरी ने मिस्टर मोदी पर जोर दिया कि वो आलमी तिजारती इदारे के अमल को आगे बढ़ाने के लिए अमरीका के साथ मिलकर काम करे। भारत के जेर इंतजाम कश्मीर में पुलिस ने शहर में मुजवजा एहतजाजी मुजाहरों से कबल मुतादिद रहनुमाओं को घर पर नजरबंद कर दिया है। तफसील श्रीनगर से यूसुफ जमील की रिपोर्ट में।
भारतीय कश्मीर के जिला कुलगाम के डिप्टी कमिश्नर ने उस हुक्मनामे को वापस ले लिया है जिसके तहत कश्मीरी पंडितों की एक नुमाइंदा तंजीम को इलाके में ऊंचे पहाड़ों के बीचों बीच वाके एक कुदरती झील तक यात्रा करके वहां पूजा पाठ करने की इजाजत दी गई थी। हुक्मनामे को इसलिए वापस लिया गया क्योंकि मकामी लोगों, बाज सिविल सोसाइटी ग्रुप्स और इस्तेसाबे राय का मुतालबा करने वाली कश्मीरी जमातों ने यात्रा की इजाजत देने की यह कहकर मुखालफत की कि उनके बकौल कौसर नाग नामी एक कुदरती झील को हिंदुओं की मजहबी सरगर्मियों का मरकज बनाना हिंदू फिरका परस्त तंजीम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के उस मंसूबे का हिस्सा है जिसका मकसद कश्मीर के इस्लामी तशखुस को पामाल करना है। नीज इससे इलाके के कुदरती माहौल पर बुरा असर पड़ सकता है। ताहम मुखालफत के बावजूद हुकूमत ने हिंदुओं को मुस्लिम अक्सरीती वादी कश्मीर के बजाय जम्मू के रियासी इलाके से कौसरनाग तक सफर करने की इजाजत दी है। चनाचे जुम्मे को इसके खिलाफ वादी कश्मीर के कई शहरों और दूसरे मकामात पर लोगों ने सड़कों पर आकर मुजाहरे किए, जिनके दौरान मुजाहरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें भी हुईं। कई अफराद के जख्मी होने की खबर है। इससे पहले पुलिस ने इस्तेसाबे राय का मुतालबा करने वाली कश्मीरी जमातों के बेशतर लीडरों और सरगर्म कारकुनों को या तो उनके घरों में नजरबंद कर दिया या फिर पुलिस उन्हें पकड़ कर ले गई। सरकर्दा आजादी पसंद लीडर सईद एलिशा गिलानी ने कौसर नाग को हिंदुओं की मजहबी सरगर्मियों का मरकज बनाने के खिलाफ सनीचर को एक आम हड़ताल करने की अपील जारी की है। कश्मीरी पंडितों की तंजीम ऑल पार्टीज माइग्रेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी ने हुकूमत पर इल्जाम लगा है कि उसने अलहदीगी पसंदों के दबाव में आकर यात्रा के लिए जारी किया गया इजाजतनामा वापस ले लिया, और ये कि उसने मकामी लोगों में यात्रा के बारे में पैदाशुदा गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश इसलिए नहीं की क्योंकि हुक्मरान जमात को खदशा लाहक है कि अगर उसने ऐसा किया तो अनकरीब होने वाले सूबाई असेंबली के इंतखाबात में उसे अपने वोटों से महरूम रखेंगे। अब पंडितों की तंजीम ने नई दिल्ली में वफाकी हुकूमत से मुदाखलत की अपील की है। यूसुफ जमील, उर्दू VOA, श्रीनगर।
गजा में आरजी फायरबंदी के तातुल के शिकार होने के घंटों बाद इस फायरबंदी की पुष्तपनाही करने वाले अक्वामी मुतहदा और अमरीका इसका इल्ज़ाम हमास पर आयद कर रहे हैं। अमरीका के वजीर खारजा जॉन कैरी ने जुमे के रोज़ किए गए हमले की मजम्मत करते हुए इसे फलस्तीनी अस्करियत पसंदों की जानिब से ज़ालिमाना तशद्दुद करार दिया है। अपने बयान में मिस्टर कैरी ने कहा कि इस हमले में 2 इसराइली हलाक हो गए हैं जबकि तीसरे के बारे में शुबा है कि उसे अगवा कर लिया गया है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि अगर इस अगवा की तस्दीक होती है तो ये एक वैश्याना अमल है। مقامی میڈیا کے مطابق عارضی جنگ بندی ختم ہو گئی ہے اور اسرائیلی فوج نے غزہ میں اپنی کاروائیاں پھر شروع کر دی ہیں۔ فلسطینی عہدیداروں نے کہا ہے کہ جمعے کے روز کم از کم 35 فلسطینی ہلاک ہوئے۔ حماس نے جنوبی اسرائیل پر راکٹ داغنے کا سلسلہ پھر شروع کر دیا ہے۔ چین میں مغربی فاسٹ فوڈ چینز کی فروخت تیزی سے کم ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ چین میں گزشتہ ہفتے خوراک کی سیفٹی کے حوالے سے سامنے آنے والا خوف ہے، جس نے چین میں امریکہ کی خوراک فراہم کرنے والی چینز پر اثرات مرتب کیے ہیں۔ وائس آف امریکہ کی شینون وین سینٹ کے بیجنگ سے اس سال کی گئی رپورٹ۔ شنگھائی ٹی وی کی رپورٹ میں دکھایا گیا ہے کہ ملازمین فیکٹری کے فرش پر رکھ کر اور بغیر دستانوں کے گوشت صاف کر رہے ہیں اور اسے تازہ ثابت کرنے کے لیے تاریخ تبدیل کر رہے ہیں۔ اس فیکٹری کا نام شنگھائی ہوسی فوڈ ہے، جو کہ الینوائے میں قائم او ایس آئی گروپ کے تحت چلنے والی فیکٹری ہے۔ یہ فیکٹری میکڈونلڈ، پیزا ہٹ، کے ایف سی اور برگر کنگ سمیت امریکہ کے فاسٹ فوڈ ریستورانوں کو گوشت فراہم کرتی ہے۔ ان تمام ریستورانوں نے رپورٹ سامنے آنے کے بعد اس گروپ سے گوشت لینا بند کر دیا ہے۔ چائنا مارکیٹ ریسرچ سے منسلک تجزیہ کار بین کیونڈر کہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا نقطہ ہے جس سے چین گزشتہ کئی برسوں سے نبردازما ہے، اور وہ ہے چین کی معیشت میں تیزی سے آنے والی ترقی، اور اسی وجہ سے صارفین زیادہ سے زیادہ کا مطالبہ کرتے ہیں اور ریستورانوں اور خوراک کے سٹورز کی مد میں زیادہ آپشنز چاہتے ہیں، اور حکومت اور پرچون فروشوں کے لیے یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ اتنی ہی تیزی سے یہ سب فراہم کریں جس کا کہ مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ امریکہ کی فاسٹ فوڈ چینز میں توسیع اور فروخت میں اضافے کے منصوبے کو سامنے رکھتے ہوئے چین ایک اہم مقام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ او ایس آئی کی آمدنی میں چین میں بہت تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آیا تھا، کیونکہ چین کا متوسط طبقہ اب چکن نگٹس، برگر اور فرائز کھانے کے لیے تیار ہے، جبکہ چین کے پروسیسنگ پلانٹس شاید اتنی سیفٹی کے ساتھ یہ خوراک فراہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ او ایس آئی اپنے منصوبے میں توسیع کا ارادہ رکھتی تھی، جو اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد شاید پورا نہ ہو سکے۔ پولیس نے شنگھائی ہوسی فوڈ کے 5 ملازمین کو حراست میں لے لیا ہے، اور یہ پلانٹ 20 جولائی کو بند کر دیا گیا تھا۔ مسٹر کیونڈر کہتے ہیں کہ اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد باقی سپلائرز کو بھی ایک واضح پیغام ملا ہے۔ میکڈونلڈ نے اس ہفتے چین میں ہیم برگر فراہم کرنا بند کر دیا ہے، اور یم برانڈ کا کہنا ہے کہ گزشتہ 10 روز سے اس واقعے کی وجہ سے کے ایف سی اور پیزا ہٹ کی بکری پر منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔ عالمی ادارہ صحت کی سربراہ نے ایبولا وائرس کا شکار مغربی افریقی ملکوں کے سربراہوں کو بتایا ہے کہ یہ وبا جس تیزی سے پھیل رہی ہے، اسے روکنے کی کوششیں اتنی تیزی سے نہیں ہو رہی۔ ڈبلیو ایچ او کی ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر مارگریٹ چین نے کہا کہ یہ وبا بدترین شکل اختیار کر رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں جانی ضائع کی صورت میں ایک آفت آ سکتی ہے اور سماجی معاشی تباہی بھی آ سکتی ہے۔ ڈاکٹر چین کو ناکری میں ہیں، جہاں انہوں نے جمعے کے روز گنی، سیرالیون، لائبیریا اور آئیوری کوسٹ کے سربراہوں سے ملاقات کی۔ جنوبی افریقہ میں متعدد مرض ایبولا کی روک تھام کے لیے غیر سرکاری تنظیمیں بھی سرگرم عمل ہیں، جبکہ امریکی حکام نے اپنے عوام سے کہا ہے کہ وہ مغربی افریقہ کے 3 متاثرہ ملکوں کے غیر ضروری دورے سے گریز کریں۔ وائس آف امریکہ کے لیے جوڈی کیپوا اور لیپیڈیاس کی رپورٹوں کے ساتھ اسد نذیر۔
عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ سیرالیون میں ایبولا کے مرض کے شکار ہونے والوں کی تعداد 470 سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ کئی سو افراد کے مبتلا ہونے کے مزید امکانات باقی ہیں۔ ایک غیر سرکاری تنظیم ایکشن ایڈ کا کہنا ہے کہ سیرالیون، گینیا اور لائبیریا میں اس متعدی مرض سے نمٹنے کی راہ میں ان ممالک کا ناقص نظام صحت حائل ہے۔ ایکشن ایڈ کے کنٹری ڈائریکٹر محمد صلاح کہتے ہیں کہ ان ممالک کے پاس اس بحران سے نمٹنے کی معقول صلاحیت موجود نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو اسٹاف کو تربیت دینا بے حد ضروری ہے، پھر انہیں مناسب آلات اور ساز و سامان فراہم کرنا ہوں گے۔ اس کے علاوہ ایمبولینسز اور ہسپتالوں کی سہولت بھی درکار ہے۔ اگر کوئی مشتبہ مریض ہو تو اس کو علاقے سے نکالنے کے لیے معقول ایمبولینسز کی تعداد موجود نہیں ہے۔ صلاح کا یہ بھی کہنا ہے کہ متاثرہ علاقے کے لوگوں میں یہ شعور اجاگر کرنا ہوگا کہ یہ مرض جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں مزید بین الاقوامی امداد کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف امریکہ میں صحت کے حکام نے امریکیوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ مغربی افریقہ کے 3 متاثرہ ملکوں کا دورہ کرنے سے گریز کریں۔ امریکہ میں امراض کے کنٹرول اور انسداد کے ادارے سی ڈی سی کے ڈائریکٹر ٹامس فریڈن کا کہنا ہے کہ ان کا ادارہ اس مرض کی روک تھام کے لیے اپنے ماہرین ان ملکوں کو بھیج رہا ہے.
Over the next 30 days, we plan to send an additional 50 CDC disease control specialists into the three countries.
اگلے 30 دنوں میں ہم تقریباً 50 ماہرین کو بھیجنے کا ارادہ رکھتے ہیں. یہ وہاں پر اس متعدی مرض کو روکنے کے سلسلے میں مدد اور مشورے فراہم کریں گے. ہم یہ سارا کام عالمی ادارہ صحت کے تعاون سے کر رہے ہیں. سی ڈی سی کے ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ ان ملکوں کی حکومتوں کو دو اہم چیلنجز کا سامنا ہے. ایک تو یہ کہ دیہی علاقوں تک طبی مراکز کی رسائی نہیں ہے، یعنی صحت کی سہولتیں محدود ہیں. دوم، بعض علاقوں میں اس متعدی مرض کی روک تھام کرنے والوں کو مدافعت کا سامنا ہے. فریڈن کا کہنا ہے کہ یہ انسدادی مہم خاصی طویل ثابت ہو سکتی ہے اور صورتحال کو کنٹرول کرنے میں 3 سے 6 ماہ لگ سکتے ہیں. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکی صدر باراک اوباما اور ان کے روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن نے یوکرین کے بحران سے متعلق بات کرنے کے لیے ٹیلی فون کیا ہے. مسٹر اوباما یوکرین میں علیحدگی پسندوں کے لیے روس کی حمایت میں اضافے پر خدشات رکھتے ہیں. وائٹ ہاؤس نے جمعے کے روز بتایا کہ صدر اس مسئلے کے سفارتی حل پر زور دیتے ہیں. تیونس کے سرکاری خبر رسائی ادارے کا کہنا ہے کہ تیونس نے لیبیا کے ساتھ مرکزی سرحد کو بند کر دیا ہے، کیونکہ مصر اور لیبیا کے ہزاروں افراد اس راستے کو توڑنے کی کوشش کر رہے تھے اور بنغازی اور تریپلی میں تشدد جنم لے رہا تھا. سیکیورٹی افسران کا کہنا ہے کہ وہ مصری جن کے پاس ویزا نہیں تھا، جب انہیں روکا گیا تو انہوں نے لاس اجدید کراسنگ پر لگی باڑ کو توڑنے کی کوشش کی. پولیس نے ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس اور ہوائی فائرنگ کی. تائیوان کی بندرگاہ کاؤسیونگ میں جمعے کے روز تلاش اور امداد کا کام جاری ہے، جہاں جمعرات کے روز متعدد گیس دھماکوں نے شہر بھر میں تباہی مچا دی اور کم از کم 24 افراد ہلاک اور 270 زخمی ہوئے. تائیوان کے وزیراعظم جیانگ ہیوا نے بتایا کہ 5 دھماکوں نے 28 لاکھ آبادی کے اس شہر کو ہلا کر رکھ دیا ہے. انہوں نے کہا کہ سینکڑوں فوجی امدادی کوششوں میں شریک ہیں. تائپی کی مرکزی خبر رسائی ایجنسی نے صدر ماہ جنگ جیو کے حوالے سے کہا کہ دھماکوں کا تعلق شہر کے ضلعی نکاسی کے نظام میں خرابی سے تھا، لیکن خبر رسائی ادارے کی رپورٹ کے مطابق دھماکوں کا سبب فوری طور پر معلوم نہیں ہو سکا. امریکی ریاست کولوراڈو میں رہائش پذیر ہزارہ تارکین وطن آج کے دن کا مہینوں سے انتظار کر رہے تھے، کیونکہ آج کے دن وہ ڈرائیورز لائسنس حاصل کر سکتے ہیں، بے شک وہ غیر قانونی طور پر ملک میں رہ رہے ہیں. امریکہ میں جولائی کے مہینے کے دوران بے روزگاری کی شرح میں کچھ اضافہ دیکھا گیا، جو 1% کے 10ویں حصے کے برابر تھا، جس کے بعد بے روزگاری کی شرح 6.2% پر پہنچ گئی ہے. امریکہ کے خفیہ ادارے نیشنل سیکیورٹی ایجنسی این ایس اے کے مطابق سابق کانٹریکٹر ایڈورڈ سنوڈن نے روس میں اپنی سیاسی پناہ میں توسیع کی اپیل کی ہے. سنوڈن این ایس اے کے خفیہ نگرانی کے ایک پروگرام کی تفصیلات منظر عام پر لائے تھے، جس کے بعد سے وہ امریکہ سے مفرور ہیں اور امریکی حکومت کو مطلوب ہیں. روس میں ایک نئے قانون پر عمل درآمد کا آغاز ہو گیا ہے، جس کے تحت ایسے بلاگرز کو حکومتی رجسٹریشن حاصل کرنا ہوگی جن کی تحریر کو روزانہ پڑھنے والوں وزٹرز کی تعداد 3000 سے زیادہ ہے. ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ بات ویب پر مواد شائع کرنے والے آزاد خیال ادیبوں پر نامناسب دباؤ کا باعث بنے گی. جمعے سے نافذ العمل ہونے والے اس قانون کی روح سے بلاگرز کو ابلاغیامہ کی تنظیموں کے طور پر رجسٹر کرانا ہوگا، اور یوں وہ نئے ضوابط کے تحت کام کرنے لگیں گے، جن کی روح سے جھوٹی اطلاعات شائع کرنے، نفرت آمیز گفتگو اور اخلاق سے گری بات کہنے پر پابندی عائد ہے. اب بلاگرز کے لیے لازم ہوگا کہ وہ سرکاری ابلاغ پر نگرانی کرنے والے ادارے روس کومناظر کے پاس اپنے ذاتی خواہف درج کرائیں. وہ شائع ہونے والے اپنے بلاگز کو پڑھنے والوں کی رائے کے مدرجات کے بھی ذمہ دار ہوں گے. کوئی ذاتی بلاگر جو ان ضابطوں کی پاسداری نہیں کرتا، اس پر $1400 کا جرمانہ عائد ہوگا. خبریں ختم ہوئیں.
یہ آپ سنتے ہیں امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
مسلح لڑائیوں میں سب سے زیادہ شہری آبادی متاثر ہوتی ہے، اور یہ بات ان علاقوں پر خاص طور سے صادق آتی ہے جہاں آبادی گنجان ہو. مثال کے طور پر غزہ کی پٹی کی شہری آبادی، تقریباً 17 لاکھ افراد 360 مربع کلومیٹر زمین کے ٹکڑے پر آباد ہیں۔ سن 2001 سے حماس عسکریت پسندوں نے غزہ کی پٹی سے ہزاروں راکٹ اور مارٹر گولے اسرائیل پر فائر کیے ہیں۔ انہیں علم تھا کہ ان کا نشانہ شہری آبادی بن سکتی ہے۔ انہوں نے اپنی سرحدوں کے نیچے سرنگیں کھود دیں جہاں سے اسلحہ اسمگل ہو کر ان تک پہنچتا تھا۔ اس کے بعد حال ہی میں فلسطینی عسکریت پسندوں نے 3 اسرائیلی نوجوانوں کو اغوا کر کے قتل کر دیا۔ اس کے ایک دن کے بعد اسرائیلی یہودیوں کے ایک گروپ نے ایک فلسطینی لڑکے کو اغوا کر کے ہلاک کر دیا، اور یوں ایک بار پھر علاقے میں کشیدگی بڑھ گئی۔ حماس نے غزہ سے اسرائیل پر راکٹوں کی بوچھاڑ کر دی۔ دوسری طرف اسرائیل نے غزہ میں حماس پر فضائی اور زمینی حملے شروع کر دیے۔ تشدد کا یہ ماحول گرم ہوتا چلا گیا اور ایک بار پھر اس کی زد میں شہری آ گئے۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ اسرائیل کے اپنے دفاع کے جائز اور مناسب حق کے استعمال کے نتائج کے بارے میں ہم سب کو تشویش ہے۔ کوئی بھی ملک یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس پر راکٹ برسائے جائیں اور سرنگیں کھود کر آپ کے ملک میں داخل ہو کر آپ کے لوگوں پر حملہ کیا جائے، مگر ہمیشہ اس طرح کے حملوں میں ان شہریوں، بچوں، خواتین اور آبادی کے بارے میں تشویش ہوتی ہے جو ان کے درمیان پھنس جاتے ہیں۔ ہم اس سلسلے میں خصوصی طور پر خیال رکھتے ہیں کہ متاثرین کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی توجہ کو مرکوز کریں۔ انسانی بحران سے فوری طور پر نمٹنے کے لیے امریکہ نے 4,70,00,000 ڈالر کی براہ راست امداد غزہ کے رہائشیوں کے لیے مختص کر دی ہے۔ اس رقم میں سے 1.5 کروڑ ڈالر اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی کو دیے گئے ہیں۔ اقوام متحدہ نے غزہ میں فوری امداد کے لیے 6 کروڑ ڈالر کی امداد کی اپیل کی ہے تاکہ متاثرین کو غذا اور ضروری اشیاء فوری طور پر فراہم کی جا سکیں۔ بقیہ 3,20,00,000 ڈالر غزہ میں ہنگامی طور پر انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد فراہم کرنے کے لیے امریکی ادارے برائے بین الاقوامی ترقی کو دیے گئے ہیں۔ اس میں صاف پانی کی فراہمی بھی شامل ہے۔ غزہ اور اسرائیل میں کافی تعداد میں معصوم شہری ہلاک ہوئے ہیں۔ امریکہ اس سلسلے میں لڑائی کو فوری طور پر بند کرنے اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر سیز فائر کی ضرورت پر زور دیتا آیا ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
سامعین، پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یونیورسٹی آف میامی کے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ سہارا کے ریگستان اور کریبین جزیرے کے درمیان بہت کچھ مشترک ہے۔ سائنسدانوں کی جانب سے کی جانے والی تحقیق میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ 10 کروڑ سال میں افریقہ کے صحرا سے اٹھنے والا غبار، جس میں فولادی ذرات بکثرت پائے جاتے ہیں، جب ہوا میں بحر اوقیانوس پر 8,000 کلومیٹر کا سفر طے کر کے اپنی منزل پر پہنچتا ہے تو وہ ایک خاص بیکٹیریا کو غذا فراہم کرتا ہے جو کیلشیم کاربونیٹ بناتا ہے، جس سے بہاما جزائر تشکیل پائے ہیں۔ بحری ماہر ارضیات پیٹر سواٹ کی قیادت میں ہونے والی تحقیق میں سائنسدانوں نے معلوم کیا ہے کہ بہاما کے ساحلوں کے ساتھ ساتھ سمندر کی تہہ میں پائے جانے والی ریت کے ذرات میں سہارا کی ریت بکثرت شامل ہے۔ یہ تحقیق جریدے جیولوجی میں شائع ہوئی ہے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے استعمال کی روزمرہ کی اشیاء میں بہت سے ایسے کیمیاوی مادے موجود ہیں جو سرطان کا سبب بن سکتے ہیں؟ ہم ان میں سے اکثر کیمیاوی مادوں سے ناواقف ہیں اور ان کے بارے میں نہیں جانتے۔ اب سائنسدانوں نے ایک ایسا سادہ سا ٹیسٹ ایجاد کیا ہے جس کی مدد سے اس بات کا تعین ممکن بنایا جا سکے گا کہ کون سے کیمیکلز ہماری صحت پر برے اثرات مرتب کر سکتے ہیں اور انسان میں سرطان کے پھیلاؤ کا باعث بن سکتے ہیں۔ دنیا بھر میں سپر مارکیٹوں میں دستیاب چیزوں میں تقریباً 80,000 مختلف کیمیکلز موجود ہوتے ہیں۔ یہ کیمیکلز دوا سازی اور کیڑے مار ادویات سے لے کر ہمارے استعمال کی روزمرہ اشیاء میں موجود ہوتے ہیں، جیسا کہ قالین کی صفائی اور گھر کی صفائی کے لیے استعمال ہونے والی چیزیں۔ مگر ماہرین کا کہنا ہے کہ کمرشل چیزوں میں استعمال ہونے والے کیمیکلز کے محض 2% کیمیکلز پر ہی اس نئی تحقیق سے پہلے تک ٹیسٹ کیے جا سکے تھے، تاکہ اس بات کا اندازہ لگایا جا سکے کہ یہ کیمیاوی مادے انسان میں سرطان پھیلانے کے کس حد تک ذمہ دار ہو سکتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کیمیاوی مادوں کا یہ ٹیسٹ دقت طلب اور مہنگا تھا، مگر اب بوسٹن یونیورسٹی سے منسلک تحقیق دانوں نے ایک ایسا ٹیسٹ ایجاد کیا ہے جس سے ہزاروں کیمیاوی مادوں کا ٹیسٹ کرنا ممکن ہے۔ اس ٹیسٹ کی مدد سے جن کیمیاوی مادوں کا تجزیہ کیا گیا ان میں ڈائی آکسن، بائی فینل اے اور بی پی اے جیسے مہلک کیمیکلز شامل ہیں جن کی وجہ سے مختلف اقسام کے کینسر ہو سکتے ہیں، جیسا کہ جلد، دماغ اور پھیپھڑوں کا کینسر۔ ماہرین کہتے ہیں کہ یوں تو ان مہلک کیمیکلز پر دنیا بھر کے مختلف ممالک اور خاص طور پر امریکہ میں پابندی لگی ہے، مگر اس کے باوجود ان کا استعمال دنیا بھر میں کیا جاتا ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
بھارتی عوام، پاکستانی ٹی وی سیریل کی دیوانی، تفصیلات فکر و فن میں۔
زندگی
بھارت میں پاکستانی ڈراموں کو ٹی وی سے پیش کیے جانے کا سلسلہ صرف ایک دو ماہ ہی پرانا ہے، لیکن اس قلیل مدت میں پاکستانی ڈرامہ سیریلز نے اس قدر ہلچل مچا دی ہے کہ عام ناظرین گویا ان ڈراموں کے دیوانے ہو گئے ہیں، جبکہ بھارتی میڈیا کمپنیز کے درمیان منہ مانگی قیمتوں پر پاکستانی ڈراموں کو خریدنے کی دوڑ لگ گئی ہے۔
باپ ہے وہ تمہارے، تو میں کیا کروں اس کے بارے میں؟ امی، پچھلے 7-8 سال سے میں اتنے دھکے کھا رہی ہوں کہ بخلاق نام کی چیز میرے اندر سے بالکل ختم ہو گئی ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے جو ہماری زندگی میں زہر گھولنے کے ذمہ دار ہیں۔
اخبار، ٹی وی، رسائل، جرائد، مارکیٹ، پارک اور دیگر عوامی مقامات پر لوگ ایک ہی بات کرتے نظر آ رہے ہیں، اور وہ ہے پاکستانی ڈرامہ سیریلز۔ کچھ فلمی اور ٹی وی حلقوں نے تو کھلے عام اپنے سیریلز کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا ہے، تو کچھ کا خیال ہے کہ پاکستانی سیریلز بھارت کے گھسے پٹے ساس بہو کے ڈراموں کے لیے سنجیدہ خطرہ ہیں۔
دن جو گزرا تو کسی
اس ماہ جس سیریل نے بھارت میں کامیابی کے جھنڈے گاڑے ہیں وہ ہے زندگی گلزار ہے۔
زندگی گلزار ہے۔
زی کے نئے چینل زی زندگی سے اس کی ہر روز ایک قسط پیش کی گئی۔ یوں محض 26 دنوں میں زندگی گلزار ہے نے بھارت بھر میں وہ دھوم مچا دی جو شاید تاریخ کا حصہ بن جائے۔
زندگی گلزار ہے، ہم کو اس سے پیار ہے، آنا ایک بار ہے، کھو دینا بیکار ہے۔ زندگی زندگی
زندگی۔ اسٹار ٹی وی نیٹ ورکس نے اس حوالے سے کئی رپورٹس پیش کی ہیں جن میں عوامی رائے بھی لی گئی۔ سب سے اچھے سیریل سے متعلق سوال پر اکثر ناظرین نے زندگی گلزار ہے کا نام لیا۔ ایک خاتون کا کہنا تھا کہ اس کا کانسیپٹ بہت فریش ہے، یہ ایک ایسا سیریل ہے جس نے سب کے دلوں کو چھو لیا ہے۔ ایک نو عمر لڑکی نے تو جذباتی انداز میں یہ تک کہہ دیا کہ میں پاکستان جا کر ان کے سیریلز کا حصہ بننا چاہتی ہوں۔ عام ناظرین کے ساتھ ساتھ بھارتی اداکار بھی زندگی گلزار ہے کو سراہے بغیر نہ رہ سکے۔ ٹی وی ایکٹریس کامیا کا کہنا ہے کہ زندگی گلزار ہے بھارتی ٹی وی چینلز انتظامیہ کی سوچ میں تبدیلی لائے گا۔ ڈائریکٹر کنال کوہلی کا کہنا ہے کہ پاکستانی سیریلز ایک نئی تازگی کا احساس دلاتے ہیں۔ فلم اور ٹی وی کے مشہور ایکٹر جاوید جعفری نے کہا کہ پاکستانی سیریلز زی زندگی کو سب سے آگے لے جانے میں کامیاب ہیں، اب تو لگتا ہے یہ باقی چینل کے لیے خطرہ ثابت ہوگا۔
یہاں تتلیاں مسکراتی ہیں تو گیتوں میں ڈھل جاتی ہیں، یہاں جگنو جب جگمگاتے ہیں تو رنگ جاتے ہیں، یہ مانا کہ آنکھوں میں۔
اس ڈرامے کی رائٹر عمیرا احمد کو بھارت میں بھی ٹی وی سیریل لکھنے کی آفرز ہوئی ہیں۔
چلو یہ بھی مانا کہ اپنوں سے بہتر ہے اجنبی، یہ راستے دشوار ہے۔
اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتہ ہے اردو voa.com۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ،
واشنگٹن۔ اس کے ساتھ ہی یہ شو اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ایڈیٹر تھے اسد حسن، پروڈیوسر تھے ویٹو میر، اور ہمارے ساتھ انجینئر تھی نشوان کالی۔ سعدیہ اسد کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ کے